بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے شہر پارا چنار میں انسانی بحران کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے اور احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونیت مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی۔ صدر پاکستان نے کہا ہے کہ مولا سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں، مشکل حالات سے پاکستان کو نکالیں گے۔ اور سابق ہندوستانی وزیر اعظم منموہن سنگھ چل بسے، آخری رسومات سنیچر کو ادا ہوں گی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پارا چنار میں انسانی بحران کے خلاف پورے ملک میں مظاہروں اور احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں ہمارے نمائندوں کا کہنا ہے کہ کراچی، لاہور، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں لوگ پارا چنار کے مظلوم عوام کی حمایت میں دھرنوں پر ہیں، جبکہ خود پارا چنار میں لوگ مسلسل 8 دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس درمیان کراچی میں نمائش چورنگی پر احتجاجی دھرنے سے مجلس وحدت مسلمین MWM کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارا چنار کا محاصرہ فوری طور پر ختم کرائے۔ MWM کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کراچی میں دھرنے کے شرکا سے ٹیلی فونی خطاب میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ پارا چنار کے مظلوم عوام کے مطالبات فوری طور پر تسلیم کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارہ چنار میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، جہاں پورا ملک ہی عوام کے لیے جیل میں تبدیل ہو گیا ہے، جبکہ دہشت گرد عناصر دندناتے پھر رہے ہیں۔ دوسری جانب کراچی کے مختلف مقامات پر احتجاجی دھرنے کے باعث کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں کو ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشنوں پر اضافی اسٹاپ دے دیا گیا ہے۔ ریلوے ترجمان کے مطابق کراچی کینٹ سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشنوں پر اضافی اسٹاپ دیا گیا ہے تاکہ سڑکوں کی بندش کی وجہ سے جو مسافر کینٹ اسٹیشن نہ پہنچ سکیں وہ ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہو سکیں۔ وعدہ رہے کہ ضلع کرم میں 80 دن سے راستوں کی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جبکہ ابتر صورتحال کے خلاف پارہ چنار میں شہریوں کا شدید سرد موسم میں پریس کلب کے باہر دھرنا جمعے کو 7ویں دن بھی جاری رہا۔ کرم ایجنسی میں گزشتہ ماہ مسافر بس پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید ہو گئے تھے۔ مسافر گاڑیوں کے 2 قافلے تھے، جن میں سے ایک پشاور سے پارہ چنار اور دوسرا پارہ چنار سے پشاور جا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر دی تھی۔ اس واقعے کے بعد کرم ایجنسی کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ متحرف فریقین کے مابین فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اگست میں بھی اسی طرح کے واقعات میں کئی افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ان واقعات کے بعد سے کرم ایجنسی میں کئی مقامات پر راستے بند ہیں۔ غزہ پٹی پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں جمعے کو بھی مزید 10 فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر 2 بار بمباری کی، جس کے نتیجے میں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ بدھ کو بھی غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 15 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونیت مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ اور تل ابیب میں فلسطینی مزاحمتی فورس کی صہیونی مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ اس بٹالین کے ایک مجاہد نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں ایک صہیونی فوجی کمپلیکس میں شہادت پسندانہ کارروائی کی، جس میں 5 صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسلامی جہاد تحریک کی عسکری ونگ سرایہ القدس بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بیت حانون کے ابراج آلودہ علاقے کے جنوب میں صہیونی فوجی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی ذرائع نے کہا ہے کہ تل ابیب کے قریب ہرتزالیہ کے علاقے میں ایک صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے۔ اس کارروائی میں ایک صہیونی ہلاک ہو گیا، جبکہ صہیونی فوجیوں نے حملہ آور کی طرف فائرنگ کی۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرقی لبنان کے بعض علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مشرقی لبنان میں واقع البقا کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ حال ہی میں صہیونی اخبار ہآرتس نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ اگر لبنانی فوج مقررہ میعاد کے اندر جنوبی لبنان کو سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی تو اسرائیلی فوج لبنان کی سرحد کے دیہی علاقوں میں تعینات رہے گی۔ مذکورہ اخبار نے اس رپورٹ میں صہیونی حکومت کے فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لبنان میں اس حکومت کے جرائم کی طرف اشارہ کیا اور لکھا کہ جنگ بندی کے قیام کے بعد سے ہم نے حزب اللہ کے 42 ارکان کو قتل کیا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان جنگ بندی بین الاقوامی ثالثی سے 27 نومبر کو عمل میں آئی تھی۔ اس معاہدے کے نفاذ کے بعد سے صہیونی فوج نے متعدد بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ شامی ذرائع نے شمالی شام میں امریکہ سے وابستہ کردوں اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان اور مغربی شام میں دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ شامی ذرائع نے شمالی شام میں منبج کے مضافات میں واقع تشرین ڈیم اور قرہ قزاق پل کے نواحی علاقوں میں امریکہ سے وابستہ کرد فورسز اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاع دی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں دھڑوں کے تقریباً 30 افراد مارے گئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق امریکی حمایت یافتہ عناصر نے اس لڑائی میں ترکیہ سے وابستہ گروہوں کے فوجی ساز و سامان اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، جبکہ ترکیہ کے توپ خانے نے بھی قرہ قزاق اور تشرین ڈیم میں امریکی حمایت یافتہ عناصر کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ شامی ذرائع نے مغربی شام میں حمص کے نواحی علاقے بلقصہ میں ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے موسوم دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاع دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا اور مغربی شہر الحدیدہ پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے وحشیانہ حملے کے بعد یمنی فوج نے مقبوضہ علاقوں کے مرکز میں صہیونی اہداف پر کامیاب میزائل حملہ کیا ہے۔ موصول خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے 7 فضائی حملوں میں سنا اور الحدیدہ صوبوں کے اہداف پر بمباری کی، جن میں سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور الحدیدہ میں بجلی گھر کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے کہ جب عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر یمن میں موجود تھے۔ یمن کی سول ایویشن آرگنائزیشن نے جمعہ کو اعلان کیا کہ دارالحکومت سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور صوبہ الحدیدہ پر صہیونی حکومت کے حملے میں 6 افراد شہید اور 40 زخمی ہو گئے۔ یمن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے چند گھنٹے کے بعد ہی یمنی فوج نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ یمنی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے پر پروازیں معطل کر دی گئیں اور متعدد پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ یمنی میزائل حملے کے وقت سائرن کی آواز سن کر 20 لاکھ سے زیادہ صہیونی آباد کار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے اور اس درمیان کم از کم 18 صہیونی زخمی ہو گئے۔ لندن میں فلسطینی حامیوں نے مظاہرہ کر کے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی سپلائی روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لندن کے مرکز میں فلسطینی حامیوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی، فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور ایسے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا مسیح فلسطینی تھے اور برطانوی ہتھیار غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے جنگ بند کرو اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ صدر پاکستان نے کہا ہے کہ مولا سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی 17ویں برسی کے موقع پر صوبہ سندھ کے لاڑکانہ ضلع کے گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ عوام کی طاقت اور دعاؤں سے دوبارہ صدر بنا ہوں۔ پاکستان اور وفاق کے ساتھ وفا ہے، ملک کو بچانا ہے، مشکل حالات سے پاکستان کو نکالیں گے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سپر پاور ہے تو مولا اس سے بڑی سپر پاور ہے اور وہی ایک واحد طاقت ہے۔ عوام پریشان نہ ہوں، ان مشکل حالات سے پاکستان کو نکالیں گے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم مسائل سے نمٹنے کے پرانے واقف کار ہیں، سب کو دیکھ لوں گا۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ایٹمی اثاثوں اور میزائل پروگرام پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں کرنے دیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال تک سیاسی جد و جہد کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو ملک کے عوام کی حقیقی نمائندہ تھیں۔ انہوں نے پاکستان اور عوام کی خاطر جد و جہد کی اور اسی راستے میں اپنی جان دے دی۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر حکومت ہندوستان نے 7 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے اور کانگریس سمیت کئی جماعتوں نے اپنے پروگرام منسوخ کر دیے ہیں۔ ہندوستان سے موصول رپورٹ کے مطابق منموہن سنگھ کے انتقال کے باعث مرکزی کابینہ کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ملک کے لیے انجام دی جانے والی بے شمار خدمات کو یاد اور ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ کابینہ نے ان کے انتقال پر ایک تعزیتی قرارداد منظور کی جس میں ان کی اقتصادی اصلاحات اور ملک کی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا گیا۔ کانگریس کے رہنماؤں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال کو ملک کے لیے ایک عظیم نقصان قرار دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسومات سنیچر کو صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان ادا کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جا ہو حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
بیس میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم سے کرتے ہیں سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ طلاق کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس کے احکامات کی مختصر مگر آسان تفسیر بیان کیا تھا اب آج کے پروگرام کا آغاز سورہ تحریم سے کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے اس میں 12 آیتیں ہیں اس سورہ کی شروع کی آیتوں میں اپنے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دینے کے بارے میں بیان ہوا ہے اسی بنا پر اس سورہ کا نام تحریم رکھا گیا ہے سورہ کی آخری آیتوں میں دو عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جن میں سے ایک صالح اور دوسری غیر صالح ہے تاکہ انسان صالح اور نیک افراد کو اپنا اسوہ قرار دیں اور غیر صالح اور غیر شائستہ افراد سے دوری اختیار کریں۔
آئیے سامعین، اب سورہ تحریم کی پہلی اور دوسری آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔
پیغمبر، آپ اس شے کو کیوں ترک کر رہے ہیں جس کو خدا نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خدا نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسم کو کفارہ دے کر ختم کر دیجئے، اور اللہ آپ کا مولا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض بیویاں ایک دوسرے سے حسد کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے اس کھانے کی شکایت کرنے کی کوشش کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی نے تیار کیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے اسے تناول فرمایا تھا۔ مثلا وہ کہتی تھی، اے رسول خدا، آپ نے جو کھانا کھایا اس سے بدبو آتی ہے اور آپ کے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل کو حل کرنے اور ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھائی کہ وہ اب اس کھانے کو مزید نہیں کھائیں گے تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے اور دوسری ازواج ناراض نہ ہوں۔ یہ آیات نازل ہوئی اور رسول خدا کو یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ بلا وجہ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہے اسے حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ کفارہ دے کر اپنی قسم کو توڑ دیں اور اس خود ساختہ پابندی کو ختم کریں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا اور جو کچھ آپ نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اسے حلال کر دیا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام الہی تعلیمات و تربیت کے تحت رہے ہیں، اور اللہ نے اپنی رہنمائی سے انہیں راہ راست کی طرف ہدایت کی ہے۔ دین اسلام میں روحانیت اور کفایت شعاری، جو کہ حلال لذتوں کی ایک قسم کی ممانعت ہے، قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ ان سے لطف اندوز ہوں۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے سے مطالبات حرام یا حرام کے حلال ہونے کا سبب نہ بنے، یعنی خاندانی ماحول میں بیوی کا اطمینان حاصل کرنا خدا کی رضایت کے دائرے میں قابل قبول ہے۔ اس قسم کی اہمیت اور اعتبار ہے جو احکام الہی کے دائرے کار میں ہو، نہ کہ کوئی شخص حلال چیزوں کو قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے اعراض کیا۔ پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ خدا علیم و خبیر نے۔ اب تم دونوں توبہ کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اگر اس کے خلاف اتفاق کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سرپرست ہے اور جبریل اور نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں کہ جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کے غلط رویے کو بیان کیا گیا تھا، اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے حسد کے علاوہ بعض ازواج مطہرات کی ناپسندیدہ باتوں میں سے ایک راز کا فاش کرنا تھا، جبکہ ازواج مطہرات کا فریضہ ہے کہ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے کہ رسول خدا نے اپنی ایک بیوی کو راز کے طور پر ایک بات بتائی اور اس سے کہا کہ وہ دوسروں کو نہ بتائے، مگر اس نے دوسری بیوی کو یہ راز بتا دیا۔ خداوند عالم نے اپنے رسول کو اس واقعے سے آگاہ کیا، البتہ نبی نے اپنی بیوی کو پوری تفصیل نہیں بتائی تاکہ وہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ آیت کریمہ ان دونوں عورتوں کو راز فاش کرنے والی اور راز سننے والی اپنی غلطی پر توبہ کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہے، اس کام نے تمہارے دلوں کو سیدھے راستے سے منحرف کر دیا ہے، اور اگر تم نے توبہ نہ کیا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو دراصل تم دونوں نے مل کر نبی کے خلاف سازش کی ہے، اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی مقام و منصب تک پہنچ سکو گی، کیونکہ خدا، فرشتے اور صالح مومنین رسول خدا کے دوست اور مددگار ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رازداری نیک اور صالح میاں بیوی کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے، اور شوہر کا راز فاش کرنا اس کے خلاف ایک قسم کی کارروائی یا سازش شمار ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات گھریلو امور یا بعض مسائل میں گرفتار ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بعض ازواج آپ کو ایذا رسانی کا ذریعہ فراہم کیا کرتی تھیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بردباری اور پرامن طریقے سے پیش آتے تھے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کر کے صمیم قلب سے انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات گھر اور خاندان کے ماحول میں کچھ پریشانیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں، لہذا ایسے موقع پر شرح صد رکھنا چاہیے اور انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے، اور گناہ کرنے والے کے لیے توبہ اور واپسی کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اس لیے کسی بھی ایک فرد کی وجہ سے اگر گھر کا ماحول خراب ہو تو اس پر سختی اور گھر میں تناؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے خاندانی رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین و گستاخی کیا جائے یا آپ کے خلاف کوئی سازش رچی جائے تو اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ آپ کا بھرپور دفاع کریں، تاکہ دشمن آپ کی شخصیت اور حیثیت و منزلت کو کمزور نہ کر سکے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی پانچویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔
وہ اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا، مسلمہ، مومنہ، فرمان بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، کنواری اور غیر کنواری سب۔
اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور ان میں سے کچھ آپ کو ہمیشہ تکلیف و اذیت پہنچایا کرتی تھی اور آپ کی ناراضگی کے اسباب فراہم کرتی تھی، لیکن رسول خدا نے ان میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دیا بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہمدردی اور مدارہ کیا۔
سامعین، یہ آیت کریمہ نبی کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے سوئے استفادہ نہ کریں، اور ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ نبی انہیں کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے، بلکہ یہ حق نبی کے لیے محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی گمان نہ کریں کہ وہ بہترین عورتیں ہیں، کیونکہ اگر پیغمبر اسلام ان کو طلاق دے دیں تو ان سے بہتر اور زیادہ لائق عورتیں پیغمبر اسلام کی شریک حیات بن سکتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بعض اچھی بیویوں کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو شادی کے وقت بیوی کے انتخاب کا معیار بن سکتی ہیں۔
نکاح کے لیے مسلمان اور مومن ہونا پہلی شرط ہے، اور مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی بیوی کے ساتھ تواضع اور فروتنی کا جذبہ رکھنا اور توبہ کرنا اور نماز اور روزہ رکھنا ان خصوصیات میں سے ہیں جن کی اس آیت میں تاکید کی گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں عورت کے کنوارے اور باکرہ ہونے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی ہے، یعنی جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہے اور اگر ان میں سے اور خوبیاں رکھتی ہوں تو اس کا کنوارا نہ ہونا اس کی اقدار میں کمی نہیں کرتا۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خاندانی جھگڑوں کے وقت اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب مسئلہ حل نہ ہو تو طلاق آخری راہ حل ہے۔ اگر بیوی اپنی غلطیوں پر اصرار کرتی رہے اور متضاد جذبہ رکھتی ہے اور مسلسل تناؤ پیدا کر کے خاندان کے آرام و سکون کو خراب کرتی ہے، تو اس صورت میں ایک راہ حل میاں اور بیوی میں جدائی ہے۔ بیوہ اور متعلقہ خواتین کو شادی کرنے کا حق حاصل ہے، اور انہیں اپنی زندگی کے آخر تک شوہر رکھنے سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ عورت کی اصل قدر اس کا اخلاقی، انسانی اور روحانی کمال ہے، نہ کہ اس کی عمر یا کنوارا پن۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 دی 26 جمادی الثانی اور 28 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 8 دئی 1285 ہجری شمسی کو ایران کی پہلی مجلس شورائے ملی کے ذریعے مرتب کیے گئے آئینی بادشاہت کے قانون پر ایران کے اس وقت کے بادشاہ مظفر الدین شاہ قاجار نے دستخط کیے۔ یہ قانون 51 شقوں پر مشتمل تھا اور بعد میں اس میں ترمیم کر کے مزید 107 شقوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ آئینی بادشاہت کے قانون میں بعد کے برسوں میں، خاص طور پر آمرانہ پہلوی حکومت کے دور میں، بہت سی تبدیلیاں کی گئیں۔ آئین سے حذف کی گئیں شقیں عام طور سے اسلام اور عوام کی حاکمیت کے نقصان میں، اور اضافہ کی گئیں شقیں پہلوی استبدادی تسلط کو مضبوط بنانے کے لیے تھیں۔ چھبیس جمادی الثانی سن 826 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور فقیہ شیخ جمال الدین مقداد ہلی اسدی نے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں وفات پائی۔ ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں پختہ معلومات نہیں ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کا تعلق عراق ہلہ علاقے سے تھا۔ وہ علماء کے درمیان فاضل مقداد کے نام سے معروف تھے اور محمد بن مکی کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کے فقہی نظریات کی تشریح و تکمیل میں متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں، جن میں آداب حج اور آیات الاحکام کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اٹھائیس دسمبر سن 1895 عیسوی کو سینما کی تاریخ میں پہلی بار ایک فیچر فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ مشہور فرانسیسی موجد اور فلم انڈسٹری کے بانی لومیر برادران نے یہ فلم بنائی اور پیرس میں اسے نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ بعد کے برسوں میں فلمیں بنانے اور ان کی نمائش کے لیے جدید مشینیں بنائی گئیں، اور پھر مختلف ملکوں میں فلموں کی نمائش کے لیے جدید معیار کے مطابق سینما گھر بنائے گئے۔ اٹھائیس دسمبر سن 1927 عیسوی کو برے صغیر کے مشہور طبیب اور حکیم اجمل خان کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق اطباء کے مشہور شریفی خاندان سے تھا اور وہ 11 فروری 1864 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور 18 سال کی عمر تک منطق، فلسفہ، طبیعیات، حدیث، تفسیر، صرف و نحو اور فقہ وغیرہ کی تعلیم مکمل کر لی۔ حکیم اجمل خان کے بزرگوں نے 1882 میں ایک مدرسہ طبیہ قائم کیا۔ یہی حکیم اجمل خان نے پوری دلچسپی اور دل جمعی سے طب یونانی کا علم حاصل کیا۔ حکیم اجمل خان نے طبابت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی فعال حصہ لیا۔ انگریزوں نے انہیں اپنا وفادار بنانے کے لیے حاذق الملک کا خطاب اور تمغہ قیصر ہند عطا کیا، لیکن حکیم اجمل خان نے تحریک ترک موالات میں یہ خطاب اور تمغہ واپس کر دیا۔ اٹھائیس دسمبر سن 1774 عیسوی کو برطانوی کیمیادان جوزف پریسلے نے آکسیجن گیس دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ آکسیجن کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بو، اور یہ گیس دکھائی بھی نہیں دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں آکسیجن کا اہم کردار ہے۔ یہ گیس سانس کے ذریعے انسان کے بدن میں جاتی ہے اور غذا میں مل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہی توانائی زندہ رہنے اور کام کرنے کے دوران استعمال ہوتی ہے۔ 28 दिसंबर सन 1923 ईस्वी को एफल टावर का डिजाइन और इसकी तामीर करने वाले इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव एफल का 91 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। इस टावर की ऊंचाई तकरीबन 330 मीटर है और इनकलाब फ्रांस की 100वीं सालगिरह के मुनासिबत से इसकी तामीर की गई थी। इस टावर की तामीर 1886 में शुरू और 31 मार्च 1889 को तामीर मुकम्मल हुई। एफल सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने इससे पहले फ्रांसीसी रेलवेज में बहुत से पुल बनाने की जिम्मेदारी भी निभाई थी। दिसंबर सन 2016 ईस्वी को मारूफ फ्रांसीसी नॉवल निगार और अदीब मिशेल डेयन का इंतकाल हुआ। वो 4 अगस्त सन 1919 ईस्वी को पेरिस में पैदा हुए थे और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। ये मशहूर मुसन्निफ फ्रांसीसी एकेडमी के रुकन थे और अंग्रेजी जबान की दुनिया में अपनी 2 किताबों के तर्जमे की वजह से मशहूर हुए। एक आज रात तुम कहां मरने जा रहे हो, ये नॉवेल 1981 में फ्रांस में रहने वाले एक शख्स के हालात जिंदगी पर मुश्तमिल था। इसका अंग्रेजी में तर्जुमा सन 1983 में बरतानिया में और सन 1989 में अमरीका में मंजरे आम पर आया। दूसरी किताब भी नॉवेल की शक्ल में थी जो 1975 में शाया हुई। इस किताब का नाम था रास्ते का लड़का। सन 2013 में इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ था। सन 1958 में रात के लोग नॉवेल लिखकर डेयन ने जंग के बाद के नॉवेल निगारों की सफ में शामिल हो गए। उन्होंने बच्चों की कई किताबें भी लिखी जिनमें 1993 में मुनफरिद सफरी किताब यूनानी सफहात और 2005 में लिखी किताब घुड़सवार खास तौर से काबिले जिक्र हैं। आखिर उस जिक्र किताब आयरलैंड के बारे में है। दिसंबर सन 1934 ईस्वी को खवातीन का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की खातून टीमों के दरमियान खेला गया। ये 3 रोजा मैच था और ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में खेला गया था। खवातीन के इस पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। मर्दों के खेल से बुनियादी और सबसे नुमाया फर्क यह है कि खवातीन के टेस्ट मैच आमतौर पर 5 के बजाय 4 दिन के होते हैं। खवातीन के लिए क्रिकेट का मैदान भी छोटे तूलो अर्ज का होता है। खवातीन जिस गेंद का क्रिकेट में इस्तेमाल करती हैं वो मर्दों के जेर इस्तेमाल रहने वाली गेंद से छोटी और हल्की होती है। तहम खातून क्रिकेट खिलाड़ियों से मर्दों के मुकाबले में फी घंटा ज्यादा ओवरों के लिए फिट रहने की तवक्को की जाती है। अब फैसले का जायजा लेने का निजाम UDRS खवातीन के टेस्ट मैचों के लिए भी दस्तियाब है और एम्पायरों को भी थर्ड एम्पायर से मदद लेने की इजाजत है। मोहतरम सामीन, इसी के साथ ही यादों के छोरों के प्रोग्राम खत्म होता है। सामेन, अभी आप प्रोग्राम यादों के झरोके समाज फरमा रहे थे और अब समाज फरमाइए आज के दिन की मखसूस दुआ। इस दुआ के साथ ही रेडियो तेहरान की आज की पहली मजलिस की नशरियात भी खत्म हो जाएंगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.